بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰر شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ شمس کی آیات 1-10 تک کی تلاوت اور آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، جس میں آج شہادت امام علی النقی علیہ السلام کی مناسبت سے عرائض شامل رہیں گی۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو، ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehtv.ir۔ سامن، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو سامعین، صبح کی نشریات میں کچھ لمحہ بعد خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ ایران روس کے ساتھ معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کا خواہاں ہے اور دونوں ملکوں کی صلاحیتیں ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتی ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کی گزشتہ رات میں گرفتاری کے دعوے کے بعد زمان پارک کے باہر رات گئے پارٹی کارکنان بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی جواہر لال یونیورسٹی جے این یو میں بی بی سی کی متنازع ڈاکیومنٹری کی اسکریننگ پر ہنگامہ ہو گیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ ایران روس کے ساتھ معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کا خواہاں ہے اور دونوں ملکوں کی صلاحیتیں ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتی ہیں۔ تہران کے دورے پر آئے روسی پارلیمنٹ ڈوما کے اسپیکر ویاچسلاو والودین نے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران اور روس کے درمیان اقتصادی تعلقات فروغ پا رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت، توانائی، ٹرانزٹ اور ٹرانسپورٹیشن کے مختلف شعبوں میں متنوع اور بے شمار صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جنہیں تعاون کو وسعت دینے کے لیے مزید فعال کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک روس کے ساتھ معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کا خواہاں ہے اور دونوں ملکوں کی صلاحیتیں اور گنجائشیں ایک دوسرے کی تکمیل میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اور ان کے استعمال سے دونوں ممالک کے مفادات پورے ہونے کے علاوہ علاقائی مفادات کی بھی ضامن بن سکتی ہیں۔ اس ملاقات میں روسی پارلیمنٹ ڈوما کے اسپیکر نے بھی علاقائی اور ہمسایہ تعلقات کی مضبوطی سے متعلق صدر مملکت رئیسی کے موقف کو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی توسیع کا باعث قرار دیا، اور کہا کہ روس بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کی سطح کو بہتر بنانے کے بارے میں یہی نقطۂ نظر اور رائے رکھتا ہے، اور دونوں ممالک کے سربراہان کی منشا کے مطابق تعاون کو فروغ دینے کی کوشش دونوں ممالک کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات میں زیادہ سے زیادہ فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ای سی او اجلاس کے موقع پر تاشقند میں ہونے والی ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے اپنی گفتگو کے دوران پاکستان کے حالیہ سیلاب پر افسوس اور سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران دشوار حالات میں ہمیشہ پاکستان کی حمایت اور برادر پاکستانی قوم کی مدد کرتا رہا ہے، اور وہ اپنے اس عمل کا آئندہ بھی پابند رہے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تاشقند مختلف شعبوں میں جملہ بجلی اور گیس کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتوں کو آگے بڑھانے میں ہونے والی پیش رفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے پر جلد سے جلد دستخط ہو جائیں گے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی لین دین کا عمل مزید فروغ پائے گا۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی دونوں ملکوں کی قوموں کے درمیان پائے جانے والے گہرے بندھن کی طرف اشارہ کیا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایران کے مقام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو دونوں ملکوں اور جنوبی ایشیا کے پورے علاقے کے مفاد میں قرار دیا۔ فریقین درمیان اس ملاقات میں افغانستان کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور اس ملک میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام کو بہت سے مسائل کا حل قرار دیا گیا۔ پاکستان کے شہر لاہور میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کی گزشتہ رات میں گرفتاری کے دعوے کے بعد زمان پارک کے باہر رات گئے پارٹی کارکنان بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہے اور وہ اپنے لیڈر کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر حماد اظہر نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے ماحول بنایا جا رہا تھا، عمران خان کی حفاظت کے لیے کارکن تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقین دہانی کرانا ہوگی کہ عمران خان زمان پارک میں محفوظ رہیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ وہ عمران خان کو گرفتار کر سکے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے بھی اس صورتحال میں پارٹی کارکنان کے لیے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں زمان پارک پہنچ چکا ہوں، سب کارکنان یہاں پہنچیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہماری شرافت کو کمزوری سمجھا تو یہ آپ کی بھول ہوگی، پولیس کو دعوت دیتا ہوں ہمت ہے تو عمران خان کو گرفتار کرے۔ لاہور میں عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے اور یہ عمران خان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا پاکستان کے خلاف سازش ہے، اس طرح کی حرکتیں ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے گئے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان کے استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے ہیں۔ اس طرح تحریک انصاف کے 124 ارکان کے استعفے اب تک منظور کیے جا چکے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی نے گزشتہ روز ای میل کے ذریعے الیکشن کمیشن کو بتایا تھا کہ وہ اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کہی تھی اور نئے انتخابات کرائے جانے کے معاملے پر ضروری قانون سازی کے غرض سے قومی اسمبلی میں واپس جانے کا عندیہ دیا تھا۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی جواہر لال یونیورسٹی جے این یو میں بی بی سی کی متنازع ڈاکیومنٹری کی اسکریننگ پر ہنگامہ ہو گیا۔ دیر رات تک طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ جاری رہا۔ کیمپس میں یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف مارچ شروع ہو گیا اور پولیس بھی آ گئی۔ کمیونسٹ تنظیموں سے جڑے طلبہ نے جے این یو کیمپس سے وسنت گنج پولیس اسٹیشن تک احتجاجی مارچ نکالا۔ طلبہ گروپس کی جانب سے پتھراؤ کے الزام بھی لگائے گئے لیکن پولیس کی جانب سے سنگباری کی تصدیق نہیں کی گئی۔ پولیس تھانے کے باہر طلبہ نے دیر رات تک مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد دیر رات ہی جے این یو طلبہ یونین کی جانب سے پولیس کو دی گئی شکایت اور پولیس کی یقین دہانی کے بعد طلبہ نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ اسٹوڈنٹ لیڈر عائشی نے یہ اطلاع دی ہے۔ جے این یو اسٹوڈنٹ یونین کی صدر عائشی گھوش کا کہنا ہے کہ اے بی وی پی نے سنگباری کی ہے لیکن ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ہم نے فلم کی اسکریننگ تقریباً پوری کر لی ہے۔ ہماری فوقیت ہے کہ بجلی بحال کی جائے، ہم ایف آئی آر داخل کریں گے۔ اس مرتبہ انتظامیہ کے روک کے بعد بھی منگل دیر رات کمیونسٹ طلبہ کے ایک گروپ نے موبائل پر حکومت کی جانب سے ممنوع قرار دی گئی انڈیا دی مودی کوشچن ڈاکومنٹری کی اسکریننگ دیکھنے پر ہنگامہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے خبر ہے کہ وزیر حسن گنج روڈ پر ایک کثیر منزلہ عمارت گر گئی۔ موصول اطلاعات کے مطابق اس عمارت میں 7 خاندان رہتے تھے۔ اس حادثے کے بعد ملبے سے 3 لاشیں نکالی گئی ہیں، وہیں کم از کم 20 افراد کے اب بھی دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ اس حادثے کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹیمیں موقع پر بھیجنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلی کے دفتر کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ضلع مجسٹریٹ اور سینئر پولیس افسران، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف کی ٹیموں کو جائے حادثہ پر راحت اور بچاؤ کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کئی اسپتالوں کو بے الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا راہل گاندھی کی قیادت میں جاری ہے، جو اس وقت ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر پہنچ چکی ہے۔ تمل ناڈو سے ستمبر کے مہینے میں شروع ہونے والی یاترا اب اپنے آخری پڑاؤ یعنی ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر پہنچ چکے، جہاں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ اس درمیان کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے جموں میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کے دوران کانگریس سے الگ ہونے والے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد سے معافی مانگنے کا اعلان کر دیا۔ ایک سوال کے جواب میں راہل گاندھی نے کہا کہ میں غلام نبی آزاد کے احترام کرتا ہوں، اگر میں نے انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ راہل گاندھی نے یاترا میں غلام نبی آزاد کو دعوت نہ دیے جانے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ غلام نبی آزاد کی پارٹی کے 90% لوگ کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں، بس ادھر سے غلام نبی آزاد ہی رہ گئے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ سعودی وزیر خارجہ کے شامی حکومت کے ساتھ رابطے کا راستہ فراہم کرنے کے بیانات کی وجہ سے ایک بار پھر ریاض اور شام کے درمیان تعلقات کا مسئلہ عالمی میڈیا کی سرخیوں میں ہے۔ شامی حکومت کے ساتھ بات چیت کے مقصد سے راہ تلاش کرنے کی کوششوں اور اس کے لیے ٹھوس اقدامات میں پیش رفت کے بارے میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے بیانات سیاسی حل نے ایک بار پھر شام سعودی تعلقات کے مسئلے کو سرخیوں میں کر دیا ہے۔ فیصل بن فرحان نے، جنہوں نے حال ہی میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے گیئر پیڈرسن سے ملاقات کی اور شام میں سیاسی عمل کے بارے میں بات کی، امریکی خبر رس ایجنسی بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے اس حوالے سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا اور کہا اس کے لیے مزید کارروائی کی ضرورت ہے۔ شام کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے سعودی وزیر خارجہ کے بیانات اتفاقی طور پر سامنے نہیں آئے۔ ان کے بیانات شام کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات، بالخصوص سعودی عرب کی جانب سے تعلقات کی بحالی کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کی بات کیا گیا، جس میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد کا شام کا حالیہ دورہ اور صدر بشار اسد سے ان کی ملاقات بھی شامل ہے۔ فلسطین کے تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے غزہ کے ساحل پر اپنے ایک اور جدید میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ علیحدہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے تحریک مزاحمت کے مجاہدین کی جانب سے یہ میزائل تجربہ مزاحمتی گروہوں کی دفاعی توانائی بڑھانے کے غرض سے کیا گیا ہے۔ سینی حکومت کی جانب سے مسلط کی جانے والی جنگوں میں، خاص طور سے سن 2014 کے بعد فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں، خاص طور سے تل ابیب کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جس نے سینی حکام کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں بھارت جوڑو یاترا کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، 7 ستمبر 2022 کو کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں تامل ناڈو کے علاقے کنیا کماری سے شروع ہونے والی بھارت جوڑو یاترا اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ بھارت جوڑو یاترا کا ہندوستان کے جنوب سے شمال تک ہر ریاست میں عوام نے زبردست استقبال کیا، اور بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ عوام کے اس استقبال کی خود کانگریسی رہنماؤں کو بھی توقع نہیں تھی۔ ان کی یاترا میں شامل ہونے والوں میں کانگریسی رہنماؤں اور کارکنوں کے علاوہ بعض دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما اور مختلف سماجی تنظیموں کے اراکین بھی شامل ہیں۔ جموں ریجن میں داخل ہونے پر جموں و کشمیر کانگریس پارٹی کے کارکنوں کے علاوہ نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور بعض دیگر سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے رہنماؤں نے استقبال کیا اس یاترا کا۔ جمعرات کو بھارت جوڑو یاترا جموں ریجن میں داخل ہوئی اور 30 جنوری کو اپنی آخری منزل سری نگر پہنچے گی۔ کانگریس پارٹی نے بھارت جوڑو یاترا کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے یاترا کے بعد ہاتھ سے ہاتھ جوڑو مہم کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں بھارت جوڑو یاترا کے پیغام اور ہندوستانی عوام کی جانب سے اس کی پذیرائی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی صاحب، لیکن گفتگو کا آغاز ہم کر رہے ہیں ممتاز سیاستداں، جموں کشمیر کے ممتاز سیاستداں سجاد حسین صاحب سے، جو کرگل میں موجود ہیں اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا ان سے رابطہ برقرار ہوا ہے۔ سجاد صاحب السلام علیکم۔ جی سجاد صاحب، بھارت جوڑو یاترا اپنے آخری مرحلے میں جموں و کشمیر میں داخل ہو چکی ہے۔ جموں کشمیر میں داخل ہونے پر اس یاترا کا استقبال عوام کی جانب سے کیسا رہا؟
دیکھیے، بھارت جوڑو یاترا تقریباً اب 52 ڈسٹرکٹ کور کر چکی ہے، تقریباً 10 اسٹیٹ سے گزری ہے
جی،
اور 29 دن کی یاترا رہی ہے جموں کشمیر میں اس وقت ہے۔ تو اس پورے دورانیے میں ہم نے دیکھا ہے
جی
مختلف سیاسی سماجی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس یاترا کا سواگت کیا ہے، اسے ویلکم کیا ہے
جی۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نعرہ راہل گاندھی نے
جی
لگایا ہے، بھارت جوڑنے کا نعرہ، نفرت توڑو
جی
بھارت جوڑو
جی،
یہ بڑا اپیلنگ سلوگن رہا ان کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ
جی
اور جب یہ یاترا چل رہی
جی جی، لگتا ہے سجاد صاحب سے رابطہ جی منقطع ہو گیا ہے جی۔ قمر عباس نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، بھارت جوڑو یاترا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، تقریباً ایک ہفتے کی یاترا باقی رہ گئی ہے۔ جموں ریجن سے کشمیر کی طرف یعنی سری نگر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ یاترا جو جی، سجاد صاحب سے رابطہ برقرار ہوئے جی سجاد صاحب
جی جی۔ تو یہ دراصل یہ ہوا کہ جب ہماچل اور گجرات میں بھی الیکشن چل رہے تھے اس دوران یاترا کے دوران، تو راہل گاندھی نے کہا کہ میرے دماغ میں الیکشن ہے ہی نہیں، اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے ان کے اس جذبے کو سراہا، کیونکہ یہ بڑا انہوں نے اپیلنگ سلوگن لگایا بھارت جوڑنے کا، نفرت توڑنے کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر میں جب یہ انٹر ہوا یاترا جب انٹر ہوئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیو سینا کے سنجے رناوت خود جو ہے وہاں پہ تھے، حاضر تھے۔ اس کے علاوہ سابق ریاستی وزیر فاروق عبداللہ صاحب، ڈاکٹر فاروق عبداللہ
جی
میں جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن یہ یاترا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر میں جوان ہوتا تو میں اس یاترا کے ساتھ چلتا
جی۔ اچھا سجاد صاحب،
خاص طور پر
آپ عوام کے درمیان رہتے ہیں، سیاستداں بھی ہیں، آپ صحافی بھی ہیں، عوام کا کیا خیال ہے، کیا رجحان ہے، کیا سمجھ رہے ہیں اس یاترا کے بارے میں، ان کا تجزیہ کیا ہے؟
لوگوں کا یہ ہے کہ یہ جو نعرہ ہے اس کو نعرہ نہ رہے، اسے عملی ایک شکل دینے کی ضرورت ہے۔ خاص کر جو مارجنلائزڈ سیکشن ہے، جو دبا کچلا پسماندہ طبقہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ایک بدلاؤ آئے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس یاترا کے بعد یہ پورا کا پورا جو یاترا کے اندر جو پیشن، جو جذبہ لوگوں کا نظر آیا، یہ کم از کم ووٹ میں ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا چیلنج اس وقت راہل گاندھی کے لیے، کانگریس پارٹی کے لیے، یا جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اب کیا تو ایز این آلٹرنیٹو، ایز اے متبادل کے طور پر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا سوال ہے، جس کا جواب آئندہ آنے والے انتخابات میں مل سکتا ہے۔
بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ جی۔ نقوی صاحب دیکھیے، یاترا جو ہے وہ اپنے آخری مرحلے میں، 126-127 دن اس کو گزر چکے ہیں اور 13-14 ریاستوں سے گزری ہے، اور اب وہ جموں کشمیر میں پہنچ چکی ہے۔ اس یاترا کا مختلف مراحل میں جیسے جیسے بڑھتی رہی، ویسے ویسے اس میں لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی، لیکن جو چیز اس میں قابل توجہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس یاترا میں دیگر سیاسی جماعتوں کے اراکین نے بھی شرکت کی، رہنماؤں نے شرکت کی، خاص طور پر جو سیکولر پارٹیاں ہیں جو این ڈی اے میں شامل نہیں ہیں، ان پارٹیوں نے یا تو اس یاترا کی حمایت کی ہے یا کم سے کم مخالفت نہیں کی۔ تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں میرے خیال میں تو ہندوستان میں جو موجودہ صورتحال ہے
جی،
تو اس میں ایک پارٹی یعنی خاص بی جے پی جس طرح سے طاقتور ہو رہی ہے ہر سطح پر, سیاسی ہو چاہے اقتصادی ہو, ہر طرح سے سماجی ہو, تو کہیں نہ کہیں اگر ہم تمام باقی جو سب چیزیں ہیں اس کو اگر چھوڑ دیں, صرف خالص سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بھی یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, کیونکہ جو ریکارڈ رہا ہے اور جس طرح کی کارکردگی رہی ہے بی جے پی کی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتحادیوں پر بھی رحم نہیں کرتی ہے یہ جماعت. کئی صوبوں میں اس کی مثالیں ہوئی ہیں کہ وہ بالکل معمولی سے اور تمام ہر طرح کی شرط قبول کر کے اتحاد میں شامل ہوئے اور ریاستی حکومت کی تشکیل دی, اور پھر دھیرے دھیرے وہاں پر اسی پارٹی جو مقامی ریاستی پارٹی ہے اسی کو نقصان پہنچایا, چاہے جموں کشمیر کی بات ہو یا مہاراشٹر کی بات ہو, اسی طرح بہت سارے اور اس کی مثالیں بہت ساری. تو یہ جو صورتحال ہے وہ یقیناً دونوں طرح سے ہندوستان میں تشویش کا باعث ہے, یعنی ان لوگوں کے لیے جو ہندوستان کے سیکولرزم میں اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے اس سے ان کو دلچسپی ہے, یا پھر وہ لوگ وہ پارٹیاں جو پارٹی جماعتی اور سیاسی طور سے اپنا وجود قائم رکھنا چاہتی ہیں جو جماعتیں, تو ظاہر بات ہے دونوں کو خطرہ ہے, کیونکہ جب پورے ملک میں ہم اور سب چیزوں کو نظر انداز کر دے رہے ہیں, مطلب اس پر گفتگو نہیں کہ صاحب مذہبی منافرت یا نفرت چھوڑو یا اس طرح کی جو سب چیزیں ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے, خود سیاسی لحاظ سے بھی یہ کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی ملک کی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کی کوئی بھی پارٹی ہو کسی بھی نظریے کی حامل ہو, اگر کسی ملک میں کوئی ایک پارٹی اتنی مضبوط ہو جائے کہ پھر پورے ملک پہ اس کا ہی ہر طرح سے قبضہ ہو اور بلدیہ کے انتخابات سے لے کے اور وزارت عظمیٰ تک اور صدارت تک ہر جگہ بس اسی کی مرضی سے لوگ آئیں, تو پھر یہ یقیناً کسی بھی ملک کے لیے اچھی بات نہیں, اس کی جمہوریت کے لیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت واضح طور پر اب ہندوستان میں نظر آنے لگی تھی.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بہرحال ایک ہفتے بعد یہ یاترا اپنے اختتام کو پہنچے گی, ممکن ہے کہ اس وقت ہم پھر ایک پروگرام یاترا کے بارے میں دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کر دعا دے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। कयामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए हर नफस है कयामत। कयामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए हर नफस है कयामत। मदीने से हम जान निसारों की दूरी कयामत नहीं है तो फिर और क्या है। मदीने से हम जान निसारों की दूरी।
अभी आप सामिन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे थे और सामिन अब पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबह उम्मीद जिसमें शहादत इमाम हादी अलैहि सलाम की मुनासिबत से अरायज शामिल हैं। तो लीजिए समाअत फरमाइए प्रोग्राम सुबह उम्मीद।
सुबह उम्मीद
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تم سے دوستی کا دم بھرے اور نیک مشورہ دے تو تم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی اطاعت کرو۔ سامعین فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام شیعوں کے نوے امام ہیں اور آپ کی والدہ حضرت سمانۂ مغربیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنی والدہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ میری نسبت عارفہ اور بہشتیوں میں سے ہیں، شیطان کبھی بھی آپ کے نزدیک نہیں جا سکتا اور جابروں کے مکر و فریب آپ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ خداوند عالم کی پناہ میں ہیں جو سوتا نہیں، اور وہ صدیقین اور صالحین کی ماؤں کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑتا۔ امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ کے ایک گاؤں سریا میں ہوئی۔ سریا مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا تھا اور کئی برس تک آپ کی اولاد کا وطن رہا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام عسکریین کے نام سے بھی مشہور ہیں، کیونکہ عباسی خلفہ آپ کو سن 233 ہجری میں سامرہ لے گئے اور آخر عمر تک آپ کو وہیں نظر بند رکھا۔ آپ کی مشہور کنیت ابو الحسن ہے، اور چونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، اسی لیے اشتباہ سے بچنے کے لیے امام کاظم علیہ السلام کو ابو الحسن اول، امام علی رضا علیہ السلام کو ابو الحسن ثانی اور امام علی نقی علیہ السلام کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی اور لقب ہادی، نقی، نجیب، مرتضی، ناصع، عالم، امین، مؤتمن، منتجب اور طیب ہیں۔ البتہ ہادی اور نقی معروف ترین القابات میں سے ہیں۔ ماہ ذیقعدہ سن 220 ہجری میں جب آپ کے والد گرامی نویں امام شہید کیے گئے تو میراث امامت کے اعتبار سے امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ شایان ذکر ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ کی عمر 8 برس 5 مہینے سے زیادہ نہ تھی۔ آپ اپنے والد کی طرح بچپن میں ہی امامت کے عظیم الہی منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا دور امامت عباسی خلفہ معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتص کے ہم عصر تھا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ عباسی خلفہ کا سلوک مختلف رہا، البتہ سب کے سب خلافت کو غصب کرنے اور امامت کو چھیننے میں متفق اور ہم عقیدہ تھے، جن میں سے متوکل عباسی اہل بیت کی نسبت دشمنی رکھنے میں زیادہ مشہور تھا اور اس نے خاندان رسالت کو آزار و اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ حد تو یہ تھی کہ ائمہ علیہ السلام کی ہر یادگار کو مٹانا چاہتا تھا۔ اس نے اماموں کی قبروں کو مسمار کیا، خاص کر قبر مطہر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے اطراف کے تمام گھروں کو مسمار کر کے وہاں کھیتی باڑی کرنے کا حکم دے دیا۔ متوکل نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سن 243 ہجری میں مدینہ منورہ سے نکلوا کر سامرہ نخل مکانی کروائی اور اس طرح آپ کو آپ کے آبائی وطن سے دور کر دیا۔ اور زیارت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ایک ایسا نمایاں کارنامہ ہے جس نے شیعان اہل بیت علیہ السلام کی تربیت اور انہیں شیعہ معرف و تعلیمات سے روشناس کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ دعائیں اگرچہ ایک طرف سے خدا کے ساتھ راز و نیاز پر مشتمل تھی تو دوسری جانب مختلف صورتوں میں ایسے سیاسی اور معاشرتی مسائل کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں جو شیعوں کی سیاسی زندگی میں بہت مؤثر رہیں اور منظم انداز سے مخصوص قسم کے مفاہیم کو مذہب شیعہ تک منتقل کرتی رہی ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ ائمہ معصومین رحمۃ السلام کا اہم ترین اور کامل ترین زیارت نامہ ہے، جس کے ذریعے آپ سب کی دور یا نزدیک سے زیارت کی جا سکتی ہے۔ یہ زیارت نامہ شیعان اہل بیت علیہ السلام کی درخواست پر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے صادر ہوا۔ زیارت نامے کے مضامین حقیقت میں ائمہ علیہ السلام کے بارے میں شیعہ عقائد، ائمہ کی منزلت اور ان کی نسبت ان کے پیروکاروں کے فرائض پر مشتمل ہے۔ یہ زیارت نامہ فصیح ترین اور دلنشین ترین عبارات کے ضمن میں امام شناسی کا ایک اعلیٰ درسی نصاب فراہم کرتا ہے۔ زیارت جامعہ حقیقت میں عقیدہ امامت کے مختلف پہلوؤں کی ایک اعلیٰ اور بلیغ توصیف ہے۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ عباسیوں کے دارالخلافہ میں 11 برسوں تک ایک فوجی چھاؤنی میں قید اور اس دوران مکمل طور پر لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے سے محروم رکھا گیا۔ سامرہ پہنچنے پر امام علی نقی علیہ السلام کا عوامی سطح پر بہت زیادہ خیر مقدم کیا گیا اور آپ کو خزیمہ بن خازم کے گھر میں رکھا گیا۔ مشہور محدث و فقی شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سامرہ میں پہنچنے کے پہلے روز متوکل نے حکم دیا کہ آپ کو 3 دن تک دار السعالیک میں رکھا جائے اور اس کے بعد آپ کو اس مکان میں منتقل کیا گیا جو آپ کی سکونت کے لیے معین کیا گیا تھا۔ صالح بن سعید کی روایت کے مطابق متوکل نے یہ اقدامات امام علیہ السلام کی تحقیر کی غرض سے کیا تھا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام آخر عمر تک اسی شہر میں مقیم رہے۔ علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ سامرہ میں امام علیہ السلام کے جبری قیام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ خلیفہ بظاہر امام علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرتا تھا، لیکن در پردہ آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا، گو کہ وہ کبھی بھی ان سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سامرہ میں اس قدر صاحب عظمت و رافت تھے کہ سب آپ کے سامنے سر تعظیم خم کرتے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے منکسر المزاجی کا اظہار کرتے اور آپ کا احترام کرتے تھے۔ امام علیہ السلام سامرہ میں جبری اقامت 20 برس اور 9 ماہ کی مدت کے دوران ظاہری طور پر آرام کی زندگی گزار رہے تھے، مگر متوکل آپ کو اپنے درباریوں میں لانا چاہتا تھا تاکہ اس طرح وہ امام علیہ السلام کی مکمل نگرانی و جاسوسی کر سکے، نیز لوگوں کے درمیان امام کے مقام کو گرا دے۔ آخر کار 3 رجب المرجب سن 254 ہجری قمری میں معتز عباسی کی خلافت کے دور میں خلیفہ کے بھائی معتمد عباسی کے ہاتھوں زہر دے کر آپ کو شہید کرا دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کے سرحانے آپ کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سوا کوئی نہ تھا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا جنازہ نہایت شان سے اٹھا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں، فقہا، قاضیوں، دبیروں اور امیروں کے علاوہ خلیفہ کے دربار کے بزرگوں نے شرکت کی اور امام علیہ السلام کو آپ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کا مرقد مطہر عراق کے شہر سامرہ میں ہے، جہاں آپ کے جوار میں آپ کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کی بہن حکیمہ خاتون، امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر گرامی کے علاوہ حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا بھی دفن ہیں۔ ¶¶ سامعین، ہم آج کے پروگرام کو امام علیہ السلام کے ایک نورانی کلام پر ختم کرتے ہیں جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس پر تمہارا تسلط نہیں اس پر غصہ ہونا عاجزی ہے، اور جس پر تسلط ہے اس پر غصہ ہونا پستی ہے۔ سامعین، ایک بار پھر شہادت امام علی نقی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 بہمن، 3 رجب اور 25 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین رجب سن 254 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سن 212 ہجری قمری میں مدینہ کے قریب ایک مقام پر ہوئی۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسلامی معاشرے کی امامت اور رہبری کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کا ایک معروف لقب ہادی یعنی ہدایت کرنے والا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام مختلف سماجی، سیاسی اور عقیدتی مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے متعدد نشستوں میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ علم و ادب کی عظیم شخصیات آپ کے علم کے بہرے بے کراں سے سیراب ہوتی تھیں۔ آپ نے ہمیشہ ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کی حاجت روائی اور مدد کی۔ آپ کے در سے کبھی کوئی نا امید نہیں گیا۔ ایک طرف آپ کا انتہائی وسیع علم اور دوسری طرف لوگوں میں آپ کی محبوبیت اور مقبولیت نے عباسی حکمرانوں کے دلوں میں بغض و حسد کی آگ بھڑکا دی، اور آخر کار ایک سازش کے ذریعے آپ کو شہید کروا دیا گیا۔ پچیس جنوری سن 1888 عیسوی کو ڈاکٹر سیف الدین کچھلو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق امرتسر کے ایک کشمیری گھرانے سے تھا۔ 18 مارچ 1919 کو جب مرکزی قانون ساز اسمبلی کی رولیٹ ایکٹ پاس کیا، تو اسی دن ہندوستانی عوام نے اس ایکٹ کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ 30 اور 31 مارچ 1919 عیسوی کو دہلی میں وسیع پیمانے پر ہڑتال ہوئی، جس میں کئی افراد مارے گئے۔ اس ظلم و تشدد کے خلاف امرتسر کے عوام نے بھی جلسے کا اعلان کر دیا، لیکن انتظامیہ نے ڈاکٹر کچھلو کی زبان بندی کے احکامات جاری کر دیے، اور 10 اپریل کو انہیں اور ڈاکٹر ستیا پال کو گرفتار کر لیا۔ امرتسر کے عوام ان گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دو تین دن کے زبردست ہنگاموں کے بعد امرتسر میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، جس کے خلاف 14 اپریل 1919 کو جلیاں والا باغ کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر انگریزوں کی وحشیانہ فائرنگ نے اسے بر صغیر کی جد و جہد آزادی کا ایک نیا تابناک باب بنا دیا۔ آزادی کے بعد ڈاکٹر سیف الدین کیچلو ہندوستان ہی میں مقیم رہے۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے 1954 میں اسٹالین انعام برائے امن حاصل کیا، جس کا موجودہ نام لینن انعام برائے امن ہے۔ 9 اکتوبر 1963 کو بر صغیر کی تحریک آزادی کے اس مجاہد کا انتقال ہوا۔ پانچ بہمن سن 1391 ہجری شمسی کو محاصر صاحب طرز ایرانی مصور محمد باقر آصف زادہ قزوینی کا قزوین میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1302 ہجری شمسی مطابق 1923 میں قزوین میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے ہی تحصیل علم کے ساتھ ساتھ مصوری، شاعری اور موسیقی کی طرف بھی مائل تھے۔ آصف زادے کو ایران کے فنون لطیفہ کے ادارے کی طرف سے مصوری کی اعزازی سند دی گئی اور وزارت فن و ثقافت کی طرف سے بھی ان کو ممتاز مصوری کی سند پیش کی گئی۔ سن 1387 ہجری شمسی مطابق 2008 میں آصف زادے کو استاد مصوری کے طور پر منتخب کیا گیا اور ان کے فن کی ستائش کی گئی۔ انہوں نے متعلقہ کئی غیر ملکی نمائشوں میں بھی شرکت کی اور ملکی و غیر ملکی اعلی عہدیداروں کے ہاتھوں 250 سے زیادہ سپاس نامے اور کئی ایوارڈ حاصل کیے۔ آصف زادہ قزوینی 89 کی عمر میں قزوین میں انتقال کر گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے۔ خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.